وائس آف امریکہ ہے، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے افغانستان کی صورت حال پہ، ایک دو متوازی حکومتوں کا قیام، امریکہ کی کوشش ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان کسی سمجھوتے پر کام ہو سکے اور اس میں کامیابی ملے، دوسری جانب امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ آگے بڑھتا ہوا اس سینس میں نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی نے آج کی ڈیڈ لائن کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم 1000 قیدیوں کی رہائی کا وہ حکم نامہ جاری کر سکتے ہیں، اس کے امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ کورونا وائرس، اس کی اپڈیٹس، پاکستان سمیت دنیا بھر میں مارکیٹ کو بری طرح سے متاثر کر رہا ہے، بڑی تعداد میں لوگ اس وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں، ایک خوف ہے۔ اقوام متحدہ کا جو عالمی ادارہ صحت ہے وہ بھی یہ خبردار کر رہا ہے کہ یہ عالمی سطح کی وبا ہے لیکن یہ قابل علاج ہے، لہٰذا ایسا پینک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ہے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے، اگین کرونا وائرس اور دیگر فیکٹرز کے سبب اس کو بری طرح سے مشکلات کا سامنا ہے، اور ایک بار پھر امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستان کی جو کرنسی ہے اس میں تنزلی آئی ہے، اور آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے پی ایس ایل 5 کی، جو کہ اب پلے آف مرحلے کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن اسٹل اٹس وائڈ اوپن، اور لاہور قلندر جو باٹم پہ تھی اور بہت سارے شائقین کرکٹ کے لیے توجہ کا مرکز تھی، پشاور زلمی کے خلاف اس وقت میدان میں ہے، اچھا پرفارم کر رہی ہے اور آج کی جیت اسے پوائنٹس ٹیبل پہ نمبر 3 پہ لا سکتی ہے۔ سو اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب، افغانستان کی صورتحال کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز وہاں پہ دو سرمنیز ہوئی تھیں، دو پیرلل حکومتیں ایک طرح سے وہاں پہ بنائی گئی، ڈاکٹر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ حلف اٹھانے میں ان کی کوششیں جو رہیں باقی آفیشلس کی اور امریکن آفیشلس کی وہ کامیاب نہ ہو سکی ہیں، اور دو متوازی حکومتیں قائم کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ امریکہ اس کی سختی سے مخالفت کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہیں گے کہ اس اختلاف کو طاقت سے حل کرانے کے ہم مخالف ہیں، لیکن یہ اختلاف حل ہونا چاہیے۔ پیر کو ان کا یہ کہنا تھا، گزشتہ شام انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ڈاکٹر اشرف غنی اور ان کے سیاسی حریف عبداللہ عبداللہ ان کی جانب سے الگ الگ تقریبات کے دوران صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا، اور جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں شدید سیاسی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ دوسری پیش رفت یہ ہے کہ افغان صدر اشرف غنی، ان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ آج جو کہ ڈیڈ لائن ہے طالبان کے ساتھ جو امریکہ کا معاہدہ ہے اس میں 5000 قیدیوں کی رہائی ہے، اور اس پہ عمل درآمد کسی حد تک شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو ودرال پہ کام ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے قیدیوں کی رہائی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور افغانستان سے خبریں یہ مل رہی ہیں کہ صدر اشرف غنی 1000 قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پہ دستخط کر سکتے ہیں۔ انالیسس لیتے ہیں، ہمارے ساتھ دو پاکستان کے سابق سفیر افغانستان پہ جن کی گہری نظر ہے، رستم شاہ مومن صاحب اور ایمبیسڈر آصف دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان جو ہے کتنی گہری نظر رکھے ہوئے اس کے اوپر، ان ساری ڈیولپمنٹس کے اوپر۔ ایمبیسڈر آصف دورانی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، کیا دیکھتے ہیں ڈاکٹر؟ سب سے پہلے تو دو پیرلل گورنمنٹس وہاں پہ اسٹیبلش ہوئی ہیں، کیا امریکہ ایک بار پھر ڈاکٹر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کو کسی سمجھوتے پہ تیار کر سکتا ہے؟
میرے خیال میں صورتحال بہرحال جو ہے سیریس ہے، اور یہ وہ پہلی والی ایپیٹائٹ بھی نہیں لگتا ہے امریکنز کے پاس نہیں ہے، جیسے جان کیری نے پہلے ان کے درمیان مصالحت کرائی تھی پریزیڈنٹ اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان، تو اس دفعہ ایسا کوئی ہمیں عمل نظر نہیں آیا امریکیوں کی طرف سے، اور اشرف غنی کے جو حلف برداری ہے اس میں زرمِ خلیجات کی شرکت بذات خود اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ امریکی گورنمنٹ کا جو ٹلٹ ہے وہ پریزیڈنٹ اشرف غنی کی طرف ہے، ساتھ ہی ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو کی بھی جو ان کو ایک طرح سے مشورہ دیا گیا ہے کہ پیرلل گورنمنٹس جو ہیں اس کو انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی امریکنز کی طرف سے تو کنفیوژن مجھے نظر نہیں آ رہا، دے آر ویری کلیئر، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی چاہیں گے کہ جب तालिबान के साथ एक मुआहदा हो चुका है
जी
और उसमें इंट्रा अफगान डायलॉग होना है, तो ऐसी सूरत में जो है अफगान गवर्नमेंट और अपोजिशन वो एक पेज पे हो, लेकिन वो बाजायर ऐसा नजर नहीं आता।
ठीक है, लेकिन क्या इसमें
और
एक और
इसमें
एंगल
जो
ये
है
बनता है एम्बेसडर
सिचुएशन
साहब कि जैसे ये दो मतवाजी हुकूमतें खड़ी हो गई हैं, तो एक एतबार से अमेरिका के लिए भी ये साजगार हो, क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि इसका मतलब भी कोई सेटअप ही नहीं है, इंटर अफगान डायलाग हूँ और एक नए सेटअप की तैयारियाँ हूँ, और तालिबान के लिए भी ये साजगार हो।
इम्कान ये कोई रद्द नहीं किया जा सके, क्योंकि ये अफगानिस्तान है और यहाँ पे कुछ भी मुमकिन है, और इसलिए हम ये आखिर पहले भी तो हुआ है ना, जब अशरफ वनी साहब प्रेसिडेंट थे और अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो है चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो आपको एक ब्रीफ दो मरतबा दोहराना पड़ता था जब भी कोई डिग्नेटरी अफगानिस्तान में विजिट करता था। तो
सही,
इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो असल प्रॉब्लम होगा वो यही अमेरिकन को यही होगा कि जो अफगान गवर्नमेंट है वो एक कमजोर हुकूमत है, क्योंकि उसका जो मैंडेट था वो भी कमजोर रहा है और ऊपर से फिर वो आपस में डिवाइडेड भी हैं। तो ऐसी सूरत में अमेरिकन जो है फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ जिस तरह से बात करना चाहते थे तालिबान से, वो मैं अफगानों को मुहैया नहीं होगा।
जी एम्बेसडर रुस्तम शाह मोमन साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया मोमन साहब आपका। तजिया चाहेंगे, एक तो मतवाजी हुकूमतें ये कैसा माहौल फ्राहम करती हैं इंट्रा अफगान डायलाग के लिए, साजगार है या उसको मजीद पेचीदा बना देंगी? तालिबान के लिए ये कितना साजगार है कि वो गेन कर सके मुजाकरात की मेज़ के ऊपर या इवन बैटल फील्ड में?
तालिबान के लिए तो बहुत ही साजगार है, एक हाउस डिवाइडेड है जिसके न कोई उनकी लीडरशिप है, न कोई हायरार्की है, न उनका कोई मैनिफेस्टो है, कुछ भी नहीं है। और अमेरिकन के लिए भी अच्छा है कि वो अब तालिबान के मुकाबले में एक ऐसी हुकूमत से डील कर रहे हैं जो उनके रहम करम पर है, वो बुनियादी तौर पर कमजोर है, वो तकसीम हो चुकी है। लेकिन एक बात याद रखें कि इस वक्त हुकूमत अशरफ गनी की है, चाहे जितना भी प्लॉट प्रोसेस हो, चाहे जितने भी उस पर ऑब्जेक्शन हो, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ने उसको करार दिया है विनर। तो आप उस पर एतराज करें वो सही हो या गलत है, रिगिंग हुई है तो शायद दोनों तरफ से हुई होगी, लेकिन जो भी है तो दुनिया अब अशरफ गनी की हुकूमत को रिकग्नाइज करती है,
सही,
और उनके जो ओट ट्रैकिंग था उससे पता चला कि सब लोग वहां पे मौजूद थे, जितने भी एम्बेसडर थे अमेरिकन एनवाय वहां पर मौजूद थे, सब लोग थे। तो
जी
डॉक्टर अब्दुल्ला का जो है वो जो उसने जो एडवेंचर किया है वो तो सिर्फ अपने उसके जताने के लिए, अपनी अहमियत जताने के लिए और ज्यादा से ज्यादा कुछ हासिल करने के लिए किया है। उनको मालूम है कि उसकी ये जो उन्होंने वैसे ये ओथ टेकिंग किया उसकी वजह से अशरफ गनी की हुकूमत की उनकी जो वैलिडिटी है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी हुआ है वो एक प्रोसेस के अंदर, एक फ्रेमवर्क के अंदर हुआ है। तो हुकूमत अशरफ गनी ही की है, अब्दुल्ला की नहीं है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए।
सही,
जल्द या बगैर वो भी ऑन बोर्ड आ जाएंगे। अब आगे बात हुई उसके, मैं समझता हूँ कि सारे इशारे इस वक्त जो हैं वो तालिबान के हक में जा रहे हैं, क्योंकि वो एक मजबूत पोजीशन की बात कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप एक है, उसमें उनमें कोई अभाम नहीं है, उनका स्टांस एक है, उसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। और अमेरिका के लिए भी अब रास्ते वाजे हो गए हैं कि उनका जो सिस्टम था 19-20 साल पहले वो अब मजीद चल नहीं सकता, तो अब उनको जो है नए साथी की तलाश होगी। और जैसे वो सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि मुस्तकबिल में हम अमेरिका से बेहतरीन करीबी ताल्लुकात रखेंगे,
सही,
तो और ट्रंप साहब का जो स्टेटमेंट आया है 2 दिन पहले जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकन की डिपार्चर के बाद तालिबान कब्जा कर सकते हैं हुकूमत पे, ये भी एक इशारा था अशरफ गनी वगैरह के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी कि वो इन्हें वो खाले के इम्कान नहीं है
सही,
कि वो 5-6 महीने के बाद जैसे अमेरिकन विड्रॉल शुरू हो जाए और उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाए और अफगान नेशनल आर्मी से डिफेक्शन शुरू हो जाए और लोग लॉयल्टी चेंज करने लगे, तो उस माहौल से फायदा उठा के वो एक यलगार कर सकते हैं, काबिल पे उनको ले सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो नौबतला है, हो सकता है कि इंट्राफान डायलॉग से कुछ मसाइल आगे बढ़े, हो सकता है कि कुछ एक लोहे जरगा बुलाया जाए कि उसमें से हल तलाश कर लिया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हालात को तब्दील करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, 8-9 महीने 1 साल तक शायद हालात तब्दील हो जाएंगे।
तो एम्बेसडर साहब, क्या आपको लगता है कि अमेरिका के साथ जो तालिबान का मुआहदा है उस पे अदरवाइज़ अमल दरामद शुरू हो चुका है? एक तरफ तो अमेरिका की फ़ौजी इनखला शुरू होने की इत्तलात मिल रही हैं, दूसरा तालिबान कैदियों की रिहाई की भी तैयारियों की खबरें हैं कि प्रेसिडेंट गनी 1,000 कैदियों की रिहाई के हुक्मनामे पर दस्तखत कर सकते हैं, ये कैसे साइंस हैं आपके ख्याल में? जी रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, पहले आप ही रिस्पॉन्ड कीजिएगा।
जी आपने देखिए, कैदियों की रिहाई, पहले अशरफ गनी ने इनकार किया था कि इंट्रा बॉन्ड डायलॉग में ये मसला जेर बहस आएगा।
जी
बाद में जब अमेरिकन का प्रेशर आया तो उसने ऐलान किया कि आज वो एक दस्तखत करेंगे, एक फरमान जारी करेंगे जिसकी रूह से 52 साल या उससे ज्यादा के जो कैदी हैं उनको रिहाई मिल जाएगी, जिनकी तादाद शायद 1500-1600 है। तो मैं समझता हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जो अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं कैदियों के स्वाप में, प्रिजनर स्वाप में अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कुछ क्रेडिट, कुछ गुडविल उनका भी हो जाए कि अशरफ गनी साहब ने ऐसा किया था। हालांकि सबको मालूम है कि ये तो मुआहदे की बात है, तालिबान का मुआहदा अशरफ गनी के साथ नहीं था, तालिबान का मुआहदा अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ था, इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट पाबंद है उस मुआहदे पर अमल दरामद करने में। अब अमल दरामद करने में अगर अशरफ गनी साहब कुछ रुकावट डाल रहे हैं तो ये अमेरिकन का काम है कि उन पे अमल दरामद करवाए और उनको समझाएं, उनको परसुएड करें, उनको जो है इंटरमीडिएट करें, जो भी उनके वो हैं, लेकिन उनको बताया जाए कि चूंकि आपको हमने बाखबर रखा था एवरी स्टेप ऑफ द वे कि ये ऐसी ऐसी शक जो है उसमें होगी और आपने उसको इंडोर्स किया था, अब आपके लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है कि आप ऐसे वक्त में उनके रोल अटकाएं। तो मेरे ख्याल में जब कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा तो उससे इंट्रा बॉन्ड डायलॉग के लिए एक बड़ा अच्छा माहौल पैदा हो जाएगा,
हमें डॉक्टर
एनवायरमेंट क्रिएट हो जाए।
जी हमें डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब ने भी ज्वाइन किया है। जी जी
उसमें फिर जो कंटेंशियस इश्यूज हैं फिर वो जरे बहस आएंगे और उनके लिए क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट कुछ कम हो गया होगा तो मैं समझता हूँ कि उस पर कुछ शायद ब्रेक थ्रू हो सके।
जी हमें डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब ने भी ज्वाइन किया है, वाशिंगटन बेस्ड एक्सपर्ट विद मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट, और हमारे साथ एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब भी मौजूद हैं। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, आपकी राय इस पे चाहूँगा कि कैदियों की रिहाई की तैयारियों की इत्तलात हैं, डिक्री साइन हो सकती है, दूसरी तरफ अमरीकी फ़ौज अपने माहदे के मुताबिक इनखला पे काम कर रही है, 13,000 से तादाद कम करके 8,600 तक जो है वो लेके आनी है आइंदा 4.5 माह के दौरान, सो ये कैसी कहना चाहिए कि इनिशियल साइंस हैं अफगानिस्तान के अंदर जो भी माहदा हुआ है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो देखे जा रहे हैं उनको हासिल करने के लिए?
जी ये तो जो माहदा हुआ है उसी की जो है टाइमलाइंस और उसी की शिकवें हैं जिनको ये पे अमल दरामद करेंगे, जिसमें जो है ये बिजनेस का रहाई था वो भी शामिल था, और इसमें तो अशरफ गनी साहब ने दरम्यान में एक नुकता उठाया था कि क्योंकि वो अफगान गवर्नमेंट जिसका एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं थी तो वो उसके पाबंद नहीं है, लेकिन जैसे कि रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने फरमाया कि ये डील तो जो है तालिबान और अमेरिकन के दरम्यान हुआ था और यकीनन उसमें फिर जो अमेरिकन ने जो प्रेशर इनपे डाला है गनी साहब पे तो उसके नतीजे में ये सूरत है, ये अब नई बात सामने आई है और ये तो खुशाइंदा उसको होना चाहिए।
सही।
तो और जहाँ तक विड्रॉल का है वो पार्शल विड्रॉल जो है 135 डेज में होगा और उसके बाद कंप्लीट विड्रॉल जो है वो 14 महीनों में होगा, तो ये अपनी जगह ये टाइमलाइंस और डेडलाइंस जो है वो अमेरिकन ने एग्री किए हैं और उम्मीद है कि वो इन टाइमलाइंस और डेडलाइंस को मीट करेंगे। जी
जी बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ थे। डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, अफगानिस्तान में बज़ाहिर बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है लेकिन हमारे तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो दो बड़े फरीक हैं माहदे के, अमरीका और तालिबान, दोनों के लिए आसानियाँ भी हैं कि अगर एक मस्तहकम मजबूत सेटअप नहीं होता अफगानिस्तान के अंदर, तो अमेरिका भी अपने मुआहदे पे अमल दरामद के लिए काबुल को आसानी से मजबूर कर सकता है। और इसी तरह तालिबान, अगर उनको मसल शो करना पड़ते हैं तो वो भी अपने मकासद हासिल कर सकते हैं नेगोशिएशन टेबल पे भी और बैटल फील्ड में भी। पैरेलल हुकूमतें या पैरेलल वहाँ पे मतवाजी हुकूमतें बन चुकी हैं, अमरीका नापसंद भी कर रहा है। क्या हो रहा है इस सारी सिचुएशन में? और दूसरा जो डील है उसके तहत रिहाइयों की भी तैयारियाँ हैं एक तरफ और
जी
इनखला की भी।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि यकीनन अमेरिका और जो एग्रीमेंट है तालिबान के साथ, उसके लिए तो आसानी पैदा हो जाती है। लेकिन याद रहे कि ये जो आसानी है ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म किस्म की होगी, ये लॉन्ग टर्म नहीं होगी। इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि जो एनफोर्समेंट करनी है और जिस हद जिस तरीके से अफगानिस्तान में एक किस्म का अमन हासिल किया जाना, स्टेबलाइजेशन करनी है, वो फिर कामयाब नहीं होती। तो फिर ये जो जो, जो एग्रीमेंट है, इसका जो बेसिक मकसद जो था वो यही था कि जहां तक हो सके ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो एक स्टेपिंग स्टोन बनते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए। वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है वो नाकाम हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो एग्रीमेंट किया गया है, इसकी इतनी अहमियत नहीं होनी चाहिए जितनी कि इसमें कि ये तमाम फरीकैन या हरीफैन जैसे भी कह दीजिए अफगानिस्तान में एक दूसरे के साथ मिलकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है कि नहीं। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि अफगानिस्तान में एक गवर्नमेंट हो। इसकी जरूरत यह है कि फिर कॉम्प्रोमाइज पैदा करने जरूरी है और दोनों जो गवर्नमेंट इस वक्त है उनके इंटरेस्ट में है, वरना दो चीजें बड़ी आम हो जाएंगी। एक तो ये कि गवर्नेंस जो है उसकी सिचुएशन डुअल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो पैरेलल गवर्नमेंट है वो ज्यादातर नॉर्दर्न अलायंस की तरफ रुजू करेगी, जिसकी वजह से फिर एक किस्म की मुल्क के अंदर डिवीजन पैदा हो जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम यह आ जाती है कि जो ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा, स्पेंडिंग कैसे होगी, जो है जो वजारतें हैं वो कैसे चलेंगी, किस हद तक जो एजुकेशन और दूसरे एक्सपेंडिचर हैं वो किस तरह एलोकेट किए जाएंगे, ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं। और अगर वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं होते, 6 महीने के लिए भी अगर इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो फिर क्राइसिस बड़ा सीरियस हो जाता है और इकॉनमी का कलेप्स होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि इससे पहले कि हम ये सोचें कि अमेरिका की फोर्सेस वहां से निकल रही है कि नहीं निकल रही, ये जरूरी है कि एक यूनिफाइड फोर्स पैदा की जाए जो कि दोनों गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सके।
सही।
चाहे इसके लिए आपको नए इलेक्शन करवाने पड़े या दोनों जो जो, जो हैं लीडर्स अब्दुल्ला अब्दुल्ला और गनी ये गवर्नमेंट छोड़ दें और कोई तीसरी केयर टेकर गवर्नमेंट पैदा हो जाए, ये करे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हासिल करने हैं तो आप किसी सूरत में इसको भी पोजीशन कायम नहीं रख सकते।
एक जगह डॉक्टर अपना एम्बेसडर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, आप देखते हैं कि कोई केयर टेकर सेटअप टाइप चीज़ जो है उस पे इत्तेफाक हो जाए, भले लोअर जिरगा में हो, भले ग्रैंड जिरगा में हो, भले अमेरिका की मुदाखलत पे हो, या नए इंतखाबात जो है वो कॉल कर लिए जाएं?
देखिए, इम्कान तो नजर आता है कि कुछ केयरटेकर या ट्रांजिशन गवर्नमेंट, एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस्ड ट्रांजिशन गवर्नमेंट कायम हो जाए। लेकिन जो तालिबान से हमने बात की है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, हम इसको नहीं मानेंगे। वो कहते हैं कि हुकूमत बहरहाल हमारी होगी, लेकिन उसमें वो कहते हैं कि सारे जो जितने फैक्शन हैं उनको हम शामिल करेंगे, उनको नुमाइंदगी देंगे। जब उनसे पूछा जाता है कि कैसे होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पार्लियामेंट मौजूद है, एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी है, चाहे जो भी है जिस तरह भी है, लेकिन एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, तो उस सबकी मौजूदगी में ये कैसे हो सकेगा, तो उसका वो जवाब देने से कासिर है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ रास्ता बीच का निकालना होगा कि निजाम भी चलता रहे और एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस हुकूमत आ जाए जिसमें तालिबान भी शामिल हों, जिसमें बाकी के फैक्शन भी शामिल हों। और यही वो मसला है कि जहाँ पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, क्योंकि अगर अशरफ गनी साहब को ये इलम हो जाता है और उनके सामने ये सब कुछ अगर हो रहा है और अगर उनको ये एहसास हो जाता है कि अगले 6 महीने तक शायद वो नहीं रहेंगे या 5 6 7 8 महीने तक वो नहीं रहेंगे, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس میں ایک رکاوٹ بن جائے, اور وہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پھر امریکہ will have to play hard ball, یا وہ کچھ arm twisting وغیرہ ان کو کرنا ہوگا کہ ان کو اپنے اسٹریک میں رکھیں اور اس یہ جو امن کا عمل ہے اس کو جاری رہنے دیں. یہ سچویشن کافی کمپلیکس ہے کیونکہ ایک طرف طالبان اپنی شرائط سے مین اسٹریم ہونا چاہتے ہیں, دوسری طرف آپ کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل نظام ہے, ایک الیکٹڈ آپ کے پاس پریزیڈنٹ ہے, ایک لیجسلیچر آپ کے پاس موجود ہے, ان کو ان کی نفی آپ کیسے کریں گے, ان کو آپ کیسے جو ہے وہ سائڈ لائن کریں گے. یہ مشکل امر ہے, آسان کام نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ انٹرا وار ڈائیلاگ میں کچھ بنیادی اصولوں پہ ایسے سمجھوتا ہو جائے جس سے کہ حل ڈھونڈنے میں شاید آسانی پیدا ہو.
جی بہت شکریہ امبیسڈر رستم شاہ مومن صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں, آپ کو 5-7 منٹ مزید زحمت دیتے ہیں, اور اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کی جو مارکیٹس ہیں اس کو بری طرح سے برے اثرات کا سامنا ہے, بڑی سخت چیلنجز کا سامنا ہے. ایک بریک کے بعد اس موضوع پہ بات کریں.
بڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر انجم بہرل گل. بات ہم کریں گے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے اوپر, لیکن اس کا جو پہلو ہے, خاص طور پہ جو معاشی پہلو ہے, جس نے پوری دنیا کی مارکیٹس کو بری طرح سے متاثر کیا ہے. ٹریلین ڈالرز کا لاس جو ہے وہ امریکن سٹاک مارکیٹ کو وہ سامنا کرنا پڑا ہے. دنیا بھر میں تجارتی سرگرمیاں جو ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں. پورے کے پورے ملک جو ہے ان کو شٹ ڈاؤن کا سامنا ہے, جیسے اٹلی اس کو شٹ ڈاؤن کا سامنا ہے. سخت حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ بذات خود چائنا کے اندر ہو رہے ہیں, جو دنیا کا بہت بڑا سپلائر ملک ہے. پاکستان ہو, جہاں پہ اب رجسٹرڈ جو کیسز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 16 کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکی ہے, 13 صرف کراچی کے اندر موجود ہیں. اور امریکہ میں 21 سے زیادہ کیجوالٹیز ہو چکی ہیں. ٹاپ آفیشلز جو ہیں وہ اپنے آپ کو کرنتینا میں رکھ رہے ہیں. سابق جو پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ تھے ٹیڈ کروز, انہوں نے بھی رکھا, اور سر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں رہنے والے ان کی ٹیم کے کچھ عہدیدار وہ بھی اپنے آپ کو کرنتینا یعنی علیحدگی میں لے کے جا رہے ہیں, جن کو شبہ ہے کہ ان کا وہ ایکسپوز ہوئے ہیں ایسے افراد کے ساتھ جن کو وائرس ہو سکتا ہے, کرونا وائرس سے جو متاثر ہو سکتے ہیں. سو یہ ایسی چیزیں ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ, ان کے اوپر تنقید یہاں پہ امریکہ میں ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس کو ڈاؤن پلے کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ زیادہ سنجیدہ اقدامات نہیں کیے گئے. صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ بہت سنجیدہ ہے, وائٹ ہاؤس میں اس وائرس پہ حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور پوری طرح سے ہم تیار ہیں. اور لیکن یہ کہ امریکہ میں بھی اب کئی ریاستوں کے اندر اس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک وبا ہے جس نے پوری دنیا کو صحت اور زندگی کے اعتبار سے تو خوف میں مبتلا کیا ہی ہے, لیکن اس کی پوری معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں. کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, اور اگلے 2-4 دن, ہفتہ, 10 دن یا اس سے بھی زیادہ وقت یہ لیتا ہے, تو مزید اس کے اثرات کس صورت میں ریفلیکٹ ہوں گے؟
دیکھیے, اس کی دو بڑی اہم ایشوز پیدا ہوئے. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو دنیا میں, کیونکہ چائنا اور دوسرے ممالک میں کلوزر ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے سپلائی کم ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اور گلوبل سلو ڈاؤن کی وجہ سے آئل کی قیمت گری, اور اس کے ساتھ ساتھ گلوبل ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو گئی. اب جو گلوبل ڈیمانڈ کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے سپلائی اور کم ہو جائے گی اور ان امپلائمنٹ بڑھے گی. جو آپ اس وقت آئل کی قیمت دیکھ رہے ہیں اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ دنیا میں جو ان کی ڈیمانڈ ہے آئل کی, آئل کی وہ کم ہو گئی ہے کیونکہ گلوبل اکنامک ایکٹیویٹی کمزور ہو گئی. تو ایسی کنڈیشن میں ریسیشنری کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گروتھ نیگیٹو ہو جاتی ہے, ان امپلائمنٹ بڑھنا شروع کر دیتی ہے, اور اگر کوئی اسٹیپس نہ لیا جائیں تو پھر وہ پرپیچویٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے نقصانات بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ سب سے بڑی یہ بات آ جاتی ہے کہ دوسری جو دوسری بات میں کرنا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ اس کو رسپونڈ کیسے کیا جائے. اب سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے اس وقت جو دو بیسیکلی دو پالیسیز ہوتی ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے, ایک مانیٹری پالیسی ہوتی ہے اور ایک بجٹ جس کو آپ فسکل پالیسی کہہ لیجیے. چونکہ مانیٹری پالیسی پہلے ہی اتنی استعمال ہو چکی ہے کہ اب اس کے اندر کوئی جان باقی نہیں رہی کہ اس کام کے لیے استعمال کی جائے, تو اس لیے اب جو بجٹ یا فسکل پالیسی کو زیادہ استعمال کرنا پڑے گا. لیکن اس کو زیادہ استعمال کرنے کے لیے کئی اقدامات لینے ضروری ہوں گے اور وہ پولیٹیکل قسم کے ڈسیزنس ہوتے ہیں جن کو بڑی حد تک جلدی سے جلدی لانا ضروری ہوتا ہے ورنہ نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں. ایسی کنڈیشن میں ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ جو اسمال بزنسز ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو لیبر کلاس ہوتی ہے اس کو جو اس کی جو ضروریات کی زندگی ہے اور اس کے لیے جو ان کو پیسے چاہیے وہ ملتے رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیش ٹرانسفر ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے بڑی حد تک اپنی اسپینڈنگ کو آگے بڑھائے, خاص طور پہ انفراسٹرکچر ان سے علاقوں میں جہاں پہ نئی ڈیمانڈ پیدا ہو, نئی امپلائمنٹ پیدا ہو, کیونکہ یقیناً دوسرے علاقوں سے اور دوسری انڈسٹری سے یقیناً انمپلائمنٹ بڑھے گی اور اس کو کہیں نہ کہیں ٹرانسفر کرنا ضروری ہوگا.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آلریڈی اگر ہم بہت ساری جو فائنینشیل ویب سائٹس پہ جاتے تھے یا فائنینشیل انالسٹ کی گفتگو سنتے تھے تو وہ آلریڈی کچھ اینٹیسپیٹ کرتے تھے, اب ان کی اپنی جمع تفریق ہے کہ 2020 کے آخر میں یا 2021 کے اندر کسی سطح کا ریسیشن آ سکتا ہے. تو یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو اثرات نمودار ہو رہے ہیں یہ اس امکان کو کتنا بڑھا سکتے ہیں؟
آپ کو کہنا بالکل درست ہے کہ ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ جو گلوبل اکنامک ایکسپینشن ہوئی ہے وہ 10-12 سال سے چل رہی تھی اور وہ اب کسی حد تک ختم ہونا شروع ہو جانا ضروری تھا اور وہ ختم ہو رہی تھی. لیکن چونکہ گورنمنٹس جو تھے انہوں نے اپنی مانیٹری پالیسی کو بہت آرام سے رکھا ہوا تھا, بڑا ریلیکس کر دیا تھا, یہ بڑھتی چلی جا رہی تھی لیکن ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ کسی حد تک ختم ہو جائے گی. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو ہو چکے ہیں تو اب ضروری یہ ہو جاتا تھا کہ کچھ اور کیا جائے. ایسی کنڈیشن میں یہ جو اسے کہتے ہیں ایکسوجینس سیکٹر آ گیا جس کی وجہ سے کہ دنیا کی پہلی سلو ڈاؤن ہو گئی. جو پہلے جو سلو ڈاؤن ہوئی ہے اب اس کے نقصانات بڑے سیریس ہوں گے, وہ اس لیے کہ فاؤنڈیشن بن چکی تھی جن کی بیسس پر گروتھ کم ہونا ضروری ہو گیا تھا.
اب اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اجازت دیں ایک سوال آپ سے کرنا چاہیں گے جو ہمارا ایکچولی تو اگلا سیگمنٹ ہے, اس میں ہم تفصیلی بات کریں گے کہ باقی دنیا کی طرف آف کورس پاکستان جس کی تو پہلے ہی مارکیٹ بہت چھوٹی ہے جس میں بہت زیادہ انحصار چائنا کے اوپر ہے ریسنٹلی سی پیک کی وجہ سے بالخصوص, سو وہاں پہ بھی امپورٹس میں اور ایکسپورٹس میں اور سپلائیز میں بڑا مشکل وقت ہے, تو اسٹاک مارکیٹ بری طرح سے اس کے اثرات کو محسوس کر رہی ہے اور پاکستان کی جو کرنسی ہے ایک بار پھر ڈی ویلیو ہو رہی ہے اگینسٹ ڈالر, تو اس کو روکا کیسے جائے اور کتنا یہ نیچرل تھا کہ کرنسی کے اوپر بھی فرق پڑتا؟
یہ تو پڑتا ہے, دیکھیے جب اکانومی سلو کر ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن دیکھیے پاکستان میں جو اس وقت پالیسیز استعمال کی جا رہی ہیں وہ کافی اسٹرکٹ قسم کی پالیسیز ہیں, تو ایکسپیکٹیشن تو یہی ہونی چاہیے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ دوبارہ ریسٹور ہو جائے گا. ایکسچینج ریٹ کی پرابلم اس لیے ہے کہ وہاں پر انسرٹنٹی غیر یقینی بہت پھیلی ہوئی ہے اور لوگ روپوں سے نکل کر ڈالر میں جانا چاہتے ہیں جس کو وہ ایک سیکیور کرنسی سمجھتے ہیں پروٹیکشن کے لیے, اس لیے بھی روپے کی قیمت کے اوپر کچھ اثر پڑ رہا ہے. لیکن یاد رہے کہ کچھ ایسے اہم قسم کے اسٹیپس ایکشنز ہوئے ہیں پچھلے 2-3 دن میں جن کا اثرات پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں. ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئل کی قیمت بہت گر گئی. اگر آئل کی قیمت گرنے کی وجہ سے پاکستان کی آئل امپورٹ کاسٹ گرتی ہیں تو پھر پاکستان کی فسکل بیلنس پیمنٹ پوزیشن بہتر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے ریزروز بڑھتے ہیں اور جیسے ہی ریزروز بڑھتے ہیں تو آپ کا ایکسچینج ریٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو بڑے خیال سے دیکھنا ہوگا کیونکہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا یس اس کے ساتھ ساتھ ہماری گروتھ پہ بھی برا اثر پڑے گا کیونکہ ہماری جو لنکیجز ہیں چائنا کے ساتھ اگر چائنا جلدی ریکور نہیں کرتا تو پاکستان کی اکانومی پہ برا اثر پڑتا ہے. لیکن یہ پازیٹیو نیگیٹو قسم کے اثرات ہیں, یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کون سے اثرات زیادہ اہم ہوں گے اور زیادہ پازیٹیو ہوں گے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر آئل کی قیمت سگنیفیکنٹلی گرتی ہے اور اگر $35 پر بیرل ہو جاتی ہے اور اس سے اگلے 6 مہینے 1 سال تک رہتی ہے تو پھر پاکستان کی بیلنس پیمنٹ پوزیشن بڑی بہتر ہوتی ہے. جس کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور بڑی حد تک جو اکانومی کی ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں بہتر اثر آئے گا.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے اس پروگرام میں اور ہمارے تینوں موضوعات پہ اپنی رائے دی, آپ کا بہت شکریہ. سامعین, کرونا وائرس اور اس کے اثرات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو عالمی معیشت کو اور عالمی منڈیوں کو اور پھر ایون پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اور پاکستان کی کرنسی پہ کیسے وہ اپنا اثر ڈال رہی ہے, اس کا احاطہ کیا ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے. اب ہم اس کے جہاں تک پاکستانی کرنسی کی بات ہے اس پہ تو ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے بھی بات کریں گے, کچھ دیر بعد وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, لیکن اس کے جو طبی اثرات ہیں اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان کے اندر سرکاری ادارے سرکاری اسپتال کس طرح سے تیار ہیں اور کیا کام کیا جا رہا ہے, اور اگر کچھ کیسز جو سامنے آئے ہیں, اگرچہ زیادہ تر کیسز جو ہیں ان کا وہ سندھ سے رپورٹ ہوئے ہیں, لیکن وفاقی حکومت صوبائی حکومتیں اس کے لیے کتنی تیار ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ازرا افضل پچیو صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی, ڈاکٹر ازرا افضل جو کہ ہیلتھ منسٹر ہیں سندھ کی, وہ ہمارے ساتھ ہوں, لیکن ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے ڈاکٹر وسیم خواجہ نے, بذات خود اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں لیکن پاکستان کے ایک بڑے میڈیکل انسٹیٹیوٹ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اس کی اسپوکس پرسن بھی ہیں, میڈیا کوآرڈینیٹر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
تھینک یو سر, بہت شکریہ سر.
جی ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہ بتائیے گا, باقی دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں لگتا ہے کہ ایک ایمرجنسی ہے اور بڑی ہنگامی بنیادوں کے اوپر اقدامات کیے جا رہے ہیں, ہاسپٹلس کو بذات خود کلین کیا جا رہا ہے, لوگوں کو پیشنٹس کو آئسولیشن میں اسپیشل وارڈز بنائے جا رہے ہیں, پاکستان میں جو ہیلتھ ایڈمنسٹریشن ہے, جو ہاسپٹلس ہیں, بڑے ہاسپٹلس ہیں, وہ کتنا تیار ہیں کہ اگر ایسی کوئی وبا اس کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈیل کر سکیں؟
ہاں دیکھیے, بالکل, سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بیماری سے بچا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں بچائے گا اس بیماری سے. اور دوسری بات بھی کہنی ہے کہ مثال کے طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اتنی زیادہ بیماری ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا بیماری کا تاکہ لوگ ڈرے نہیں, کئی بیماریاں ایسی ہیں جس میں نمبر آف ڈیتھ اتنے زیادہ ہیں, اس کے بارے میں کوئی ایسا مسئلہ مسائل نہیں ہو رہا, کوئی ڈر نہیں رہا, کوئی خوف نہیں کوئی پھیل رہا, کوئی اس طرح باتیں نہیں زیادہ ہو رہی. اور یہ بیماری جب شروع ہوئی ہے تو اب اس کا دیکھ رہے جو ڈیتھ جو پرسنٹیج ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ 1% سے کم ہے, وہ بھی ان کی ڈیتھ ہوتی ہے جن کی ایج زیادہ ہے, جن کو آلریڈی کی اور مسئلے مسائل چل رہے ہیں, تو اس خوف و ہراس جو ہے وہ زیادہ ہے. نمبر آف ڈیتھ جو کمپیئر اگر آپ کریں نا دوسری بیماریوں سے وہ تو بہت کم ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا, جان بچانا تو ہمارا فرض ہے.
زیادہ ولنریبل کیوں کون ہے ابھی تک جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ صدق وہ درست ہیں کہ زیادہ تر جو لوگ مرے ہیں جن میں کرونا وائرس تھا یا انفلوئنزا کی کوئی شکل تھی تو ان کی عمریں 78 سال سے 78 برس سے زیادہ تھی, سو کیا تعلق اس بات سے کہ امیونٹی سسٹم جو ہے امیون سسٹم انسان کا کتنا مضبوط ہے؟
جی بالکل بالکل, زیادہ امیونٹی سسٹم ہے, اس کے بعد آلریڈی خالی ایج زیادہ بھی ہے, پلس ساتھ ان کو آلریڈی بیماری ہے جگر کی ہے, کوئی شوگر کی ہے, کوئی اور امیون سسٹم کی وجہ سے, اور ان کو اٹھانا کا اور بھی پرابلمز ہیں, تو اس میں یہ پرابلم ہوئی ہے. تو اس باقی تو بندوں میں ہوئی ہے نا, اس میں 90% زیادہ لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے تکلیف تو ہوئی ہے لیکن 90% زیادہ کلیئر ہو گئے ہیں, تو شکر اللہ کا کہ پاکستان میں بھی نہ ہونے کے برابر ہی ہے, 6 سے 7-8 زیادہ مریض ہیں, شکر ہے کسی کی ڈیتھ بھی نہیں ہوئی ہے. تو بیسیکلی لوگوں کو چار, اس میں یہ نہیں کہوں گا لوگوں کو سارا احتیاط جب کرے, جب آپ کو پتا کہ جس علاقے میں یہ پھیلنے والی ہے یا پھیلی ہے یا ویسے مسئلے, پھر آپ نے پراپر جو ہے نا وہی ماسک پہننا ہے, ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے, جگہوں کو صاف رکھنا ہے, دور رہ کے بات کرنی ہے, زیادہ جو یہاں پہ رش وغیرہ ہو وہاں پہ جانے سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے, اور ہر چیز کو صاف رکھنا ہے. جہاں پہ بھی کسی بندے کو اگر ہے بیماری کا دانا خاصا تو اس کو چاہیے کہ 14 دن وہ علیحدہ ہی رہے, ساری کسی سے جو ہاتھ ملاتا ہے خود اس نے کھانسی کی, ہاتھ سے جراثیم آگے کسی ہاتھ ملایا یا کوئی کھانے کی چیز دی اس میں جراثیم شامل ہو گئے بندے کو, کھانے سے بھی وہ بیماری ہوگی دوسرے بندے کو, اگر کنسرن بندے سے ہوا تو باقی تو کھانسی نزلہ زکام تو یہاں پہ ہوتا ہی رہتا ہے, یہاں پہ موسم میں ہی ہوتا ہے.
امیون سسٹم کیسا ہے اگر ہم پاکستان کے ایک جنرل ہیلتھ اسٹینڈرڈ سامنے رکھیں تو لوگوں کا امیون سسٹم کیسا ہے, ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ عام طور پہ جو ہم سوشل میڈیا کی حد تک جو فالو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں تو اس کو بہت لائٹلی اور بڑے ہنسی مذاق کے انداز میں لیا جا رہا ہے, باقی دنیا بڑی سیریس ہوئی جا رہی ہے, کیا فرق ہے اس میں؟ حالانکہ اقوام متحدہ کا عالمی ادارہ صحت وہ بھی وارن کر رہا ہے کہ بھائی یہ بڑی بار.
ہاں دیکھیے, بات تو یہ, بات بچاؤ ہر بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے, پراپر پریکاشن مہیا چلے تاکہ بچ جائے, باقی ٹینشن نہ لیں, ٹینشن لیں گے تو زیادہ پھر اگر ٹینشن سے اور مسئلے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. اور امیون سسٹم زیادہ تعلق ہے, یہاں پہ لوگ کافی اچھے ہیں, کھانا پینے کا سب ٹھیک ہے, اور بیسیکلی جو امیون سسٹم کا مسئلہ مسئلہ ہے, وہ جس طرح آپ نے پہلے بتایا بڑی صحیح بات کہ 70 سال سے زائد جو بندے ہیں ان میں ہر کسی میں نہیں, ان میں جن میں امیون سسٹم ویک تھا ان کو جو ہے,
یا 5 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں جن کا امیون سسٹم زیادہ بھی ڈیولپ نہیں ہوتا وہ بھی ولنریبل ہیں,
وہ ڈیولپ نہیں ہوتا ان کا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ شکر الحمدللہ کا بھی نہ بچوں میں ہے نہ بہت زیادہ بڑوں میں بوڑھوں میں بیماری نہیں آئی ہے, یگ اور مڈل ایج لوگوں میں آئی ہے شکر الحمدللہ, کیونکہ بچت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کی ویکسینیشن بھی نہیں ہے, اس کا علاج بھی نہیں ہے, لیکن بیسیکلی آئسولیشن وارڈ جو اس لیے بنایا گیا ہے میں بھی اور باقی جگہ بھی, تاکہ بندے کو وہاں پہ علیحدہ رکھے, اور اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ علامات کا ہوتا ہے, جیسے بندے کو کھانسی ہے, نزلا زکام, سر میں درد, جسم میں درد, الٹی ہے, موشن ہے, گردے کا مسئلہ ہو گیا تو وہ بخار ہو گیا, تو اس کو اس سمپٹومیٹک آپ نے علاج کرنا ہے اور جان بچ جاتی ہے.
اب آپ خیر میں ایک تھوڑا سا پبلک سروس میسج ہو جائے کہ بہرحال جی عام فلو کی صورت میں بھی عام دنوں میں بھی باقی لوگوں کو بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ میل جول کم رکھا جائے, منہ ڈھانپ کے رکھا جائے چھینکتے یا ناک صاف کرتے ہوئے, یا پھر اپنے فلوئڈز سے باقی لوگوں کو دور رکھا جائے. تو اب جبکہ ایک عالمی سطح کی وبا کا سامنا ہے تو لوگوں کی اتنی ذمہ داری ہے کہ جن کو عام نزلہ زکام بھی ہو جائے وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے گھر کے باقی افراد سے کیسے دور رہیں.
دیکھو بیسیکلی تو اتنی خدا نہ خاصا خطرناک چیز نہیں ہے یہ نزلہ زکام, ٹھیک ہے, لیکن اپنے ماسک پہن کے رکھنا, بات ہوئی کسی سے بات کر لی ہے کم از کم 3-4 فٹ کے فاصلے سے بات کرے, اور کسی کو چیز اب دے رہے ہیں, کسی ہاتھ ملا رہے تو کم از کم وہ بندہ جسے ہاتھ ملایا اس کو بھی اپنے ہاتھ صاف رکھنے چاہیے, اپنے بھی اپنے ہاتھ رکھنے صاف رکھنے, کوئی چیز کھانے کی دے رہا ہے برتن شرتن یہ اور کوئی بھی چیز ہے ٹیبلز ہے کوئی بیل کی جگہ ہے تمام جگہ وہ صاف رکھے تاکہ وائرس جو ہے ہاتھ کے ذریعے نہ جائے وہاں سے پھر اس کو کھانے پینے میں ٹرانسفر نہ ہو جائے اور سانس کے ذریعے بھی نہ جائے, اس لیے آپ نے ماسک خود بھی پہن کے رکھنا ہے باقی لوگ بھی ماسک پہن کے رکھیں. بیسیکلی اب کھانسی نزلہ زکام کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں, اور اگر خدا نہ خاصا کوئی ایسے پیشنٹ سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے جس کو یہ مسئلہ ہے تو تب بھی آپ نے پریکاشنری میجرز یہی لینے ہیں, لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کسی کو کھانسی نزلہ زکام ہوگا تو ہمیں یہ بیماری ہوگی. ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ ہمارے ہم نے جب آئسولیشن وارڈ بنایا ہے کورونا وائرس کا تو ابھی وہاں پہ 400 سے زیادہ مریض بندے آئے ہیں, لیکن ہم نے بہت کم بندے کے ٹیسٹ بھیجے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے لوگ ڈر خوف کی وجہ سے آئے تھے, علامتیں کوئی نہیں تھی, نہ کوئی ہسٹری تھی کہ ان میں ایسا مسئلہ ہے, نہ کوئی اور کوئی بات تھی, تو اس سے نظر لگانے کے لوگوں میں خوف و اراد زیادہ ہے. میں یہ کہوں گا وزیر کرے, میں وہاں پڑھے, اس کے علاوہ نیم گرم پانی کا استعمال زیادہ کرے, اور باقی جو پریکاشن میجرز بتائیں اس پہ عمل کرے, ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچا کے رکھے.
بہت شکریہ ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ نے جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. سامنے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہمارا پروگرام کا جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم بات کریں گے بالخصوص پاکستانی کرنسی, اس کا ڈی ویلیو ہونا.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu. وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر انجم ایرل گل, اور بات ہم کر رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے عالمی اسٹاک مارکیٹس بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں, کاروبار بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. امریکہ کے اندر بڑے بڑے سٹورز جو ہیں وہاں پہ سپلائیز کم ہو چکی ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چین بہت بڑا سپلائر ہے اور احتیاطی تدابیر کے پیش نظر بہت ساری سپلائیز جو ہیں وہ نہیں پہنچ پا رہی ہیں اور بہت مسائل ہیں, اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے, سو اس کو ایک منی گلوبل ریسیشن بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہی ہیں, اور اس کے اثرات پہلے سے ہی پاکستان کے اوپر پڑنا شروع ہو گئے ہیں. اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ بھی ڈی ویلیو ہو رہی ہے اگینسٹ ڈالر, اور مارکیٹ جو ہے وہ بھی بہت سست رفتاری کا شکار ہے. بات ہم کریں گے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممتاز اکانومسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کی مارکیٹ نے کیا اثر لیا ہے اور یہ جو روپے کی قدر میں نئی کمی ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟
ہاں جی, چونکہ حالیہ دنوں میں ہماری ٹریڈ جو تھی وہ چائنا کے ساتھ ڈسرپٹ ہوئی, تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اب ہماری لوکل انڈسٹریز تو وہ چیزیں نہیں بنا پا رہی تھی کیونکہ چائنا سے وہ چیزیں بہت سستی آ رہی تھیں, تو یہاں پہ بھی ایک بہت بری طریقے سے چیزوں کی شارٹیج ہوئی, اور وہ ظاہر ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے جب اور ملکوں کی طرف دیکھا گیا ظاہر ہے کہ وہاں سے ہمیں زیادہ فریٹ بھی دینا پڑا, اور پرائز بھی تو ایک دم ڈالر کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا, اور چونکہ پاکستان میں स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा अंडर इन्वॉइसिंग भी होती है, तो और फिर वो लोग मार्केट से डॉलर उठाकर दूसरे जराए के जरिए बेचते हैं, तो उसने एकदम से मार्केट के अंदर जो है वो दोबारा से पाकिस्तानी करेंसी को जो है वो डिवैल्यूएशन की तरफ लेकर गई है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस वक्त तलब का है, डिमांड का है, क्योंकि जाहिर है कि लोगों ने वो अकाउंट सेटल नहीं करेंगे तो फिर वो नई चीजें भी नहीं मंगवा सकेंगे, तो इसके असरात जो है वो इसलिए मुरतब हो रहे हैं कि चीन से सप्लाई बंद है और अब हमें दूसरी तरफ देखना पड़ रहा है, और इंडिया से ट्रेड हम ऑलरेडी बंद कर चुके हैं, और अब अगर हमें 6 मिलियन कॉटन बेल चाहिए तो जाहिर है कि इसका 90% पहले तो हमें इंडिया से मिल जाता था, उन्होंने बहुत अरसा पहले मॉन्सेंटो से अच्छा बीज लेकर और बहुत अच्छी कॉटन मिल पैदा की जो हमने नहीं कर सके, उस जमाने में हम एक्सपोर्ट करते थे, अब अगर ये आप कॉटन मिल कहीं और से मंगवाएंगे तो जाहिर है कि कॉस्ट वाइज भी और डिमांड वाइज भी आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है।
सही।
तो टेक्सटाइल के पास ऑर्डर्स बहुत हैं और चूंकि कॉटन मिल है नहीं तो उनका ही बिल जो है वो इस वक्त 4-5 बिलियन डॉलर के करीब है, और उसके लिए जाहिर है कि डॉलर की डिमांड पे एक दफा सामने आ रही है।
सही। और एक तो वो हो गया, दूसरा ये कि अब पाकिस्तान जैसा मुल्क करे क्या, क्या इसको ये भी कंसीडर किया जाए कि दुनिया में किसी न किसी सतह के ऊपर अब एक पैमाने का रिसेशन है, हालांकि तजियाकार तो ये तवक्को रखते थे कि 2020 के आखिर में या 21 के शुरू में मार्केट्स थोड़ी सी शेक हो सकती हैं, सो ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो रहा है इस कोरोना का?
देखिए इसकी अब जैसे यूरोप के अंदर भी इटली के बाद हम देख रहे हैं कि दूसरे मुल्क भी बहुत मुहतात हो रहे हैं, वहाँ लोगों का आना जाना अगर बंद होगा, अगर सी पोर्ट्स के ऊपर जो है वो गुड्स की तरसील जो है उसमें डिलेज होती है, तो फिर ये सबको अपनी लपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है, तो जो शुरू में खदशात थे कि ये एक ऐसी शक्ल जरूर अख्तियार करेगा कि जो सिर्फ चाइना तक महदूद नहीं रहेगी, यानी कि एक तो रफ्त तो इंसानी सेहत का मसला है और अब लीडर्स तक की स्क्रूटनी और क्या वो किसी से मिले हैं और वो कोरोना से मुतासर है, इस तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं, मगर दूसरी तरफ जो तजारत है आलमी सतह की उसके ऊपर सबसे बड़ा आप एक ही फैक्टर ले लीजिए कि जो 18 दिन में बीजिंग से लंदन जाती थी और कितना माल वो लेकर जाती थी और वापस लेकर आती थी, उसकी एक डिसरप्शन से ही यूरोप में भी आने वाले दिनों में हम इसके असरात गहरे देखेंगे, और जाहिर है कि जो कम ताकत वाले मुल्क हैं इकोनॉमिकली जैसे पाकिस्तान है, अब बल्कि भारत में आप देखिए तो वहाँ पे भी इस दफा जो 6-7% की ग्रोथ की नवीद थी वो अब कम होते होते 5 के करीब आ गई है, तो इसके असरात तो आलमी सतह पर होंगे और आने वाले दिनों में हम इसको मजीद क्वांटिफाई होते हुए देखेंगे।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम उल हक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आप एक तकरीब में मौजूद थे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। सामिन एक हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा आखिरी सेगमेंट है PSL सीजन 5। इस वक्त लाहौर कलंदर और पेशावर जलमी के दरमियान अहम मैच जारी है, लाहौर कलंदर के लिए ये मैच बहुत अहमियत का हामिल है, जीतने के बाद उसके प्ले ऑफ में पहुँचने के पहली बार PSL में इम्कान बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इब्तदाई तौर पर कामयाबियों के बाद लाहौर कलंदर उसको मेंटेन्स नहीं रख सके हैं और पेशावर जलमी ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है। एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर एनालिसिस लेते हैं और बात करते हैं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन, हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
अब हम शामिल करेंगे आपकी कॉल्स इस प्रोग्राम में, हमारी फोन लाइंस खुली हैं, डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 0800-777-7789, तो फिर कॉल कीजिए और बन जाइए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा।
जी सामिन, प्रोग्राम जहां रंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ अंजुम हैरल गिल। पेशावर जलमी वर्सेस लाहौर कलंदर PSL 5 इस वक्त मैच जारी है, आखिरी ओवर का खेल है, 185 रन बना रखे हैं, लास्ट बॉल जो है वो डिलीवर की जा रही है 185, 7 विकेटों के नुकसान पे एक बड़ा स्कोर है, और ये वही स्कोर है जो गुज़श्ता रोज़ कराची किंग्स ने जिसका हदफ दिया था لاہور قلندر کو، اور انہوں نے ابتدائی نقصانات کے بعد اس کو بآسانی حاصل کر لیا تھا آخری اوور کی پہلی گیند پہ، لیکن یہ ہدف آسان نہیں ہوگا. کراچی کنگ اور پشاور زلمی کے بالنگ اٹیک میں بہت فرق ہے. کراچی کنگ کا انحصار اسپنرز کے اوپر تھا، جس کو خاص طور پہ بین ڈنک نے بڑے شاندار انداز میں کھیلا اور بڑی جارحانہ اننگ کی اسپنرز کے خلاف. 13 چھکے جو ہیں ان کی اننگ میں شامل تھے. سو جبکہ پشاور زلمی کے اندر پیسرز اور اسپیڈسٹر موجود ہیں، حسن علی ہیں، وہاب ریاض ہیں، راحت علی اچھے سیمرز ہیں. سو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ مومنٹم لاہور قلندر اپنی بیٹنگ میں برقرار رکھ سکتے ہیں یا نہیں. آج ان کے جو انفارم بیٹس مین تھے کامران اکمل ہوں، اور ان کو آؤٹ کرنے کے بعد ابتدائی 3 وکٹس جو ہیں وہ حاصل کرنے کے بعد پشاور زلمی نے شعیب ملک اور نوجوان بیٹس مین حیدر ان کی زبردست بلے بازی کی وجہ سے ایک بڑا سکور کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، ایک بڑا ہدف دیا ہے لاہور قلندر کی ٹیم کو، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو حاصل کرتے ہیں یا نہیں. ہاں، اگر لاہور قلندرز یہ جیت جاتے ہیں، کیونکہ لاہور قلندرز انفارچونیٹلی اس پورے 5 سیزنز میں اگر یہ کہا جائے کہ لافنگ اسٹاک بھی رہی ہے ٹیم، یعنی ایک ایسی ٹیم جس کا نام آتے ہی لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک ایسی ٹیم جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی باٹم سے اوپر بھی اٹھ سکتی ہے، پہلی بار وہ اس میں 5ویں نمبر پہ ہے، اور آج اگر وہ میچ جیت جاتی ہے یہ ٹیم، تو پھر لاہور قلندر 5ویں پوزیشن سے جمپ کر کے 3ری پوزیشن پہ چلی جائے گی، اور پھر اس کے بعد صرف ایک میچ، 2 میچوں میں سے ایک میچ میں فتح اس کو پلے آف یعنی ٹاپ 4 میں رکھنے میں کامیاب ہو جائے گی. سو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت لاہور میں کمنٹری باکس کے اندر موجود ہیں جہاں پہ یہ میچ کھیلا جا رہا ہے. شاہ فیصل اسپیشلی امریکہ سے گئے ہیں، کمنٹیٹر ہیں، امریکہ کے اندر بھی کمنٹری کرتے ہیں. سو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں وہ وہاں سے جوائن کریں. تو اگر وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم یحییٰ حسینی کو بھی کوشش کرتے ہیں سپورٹس اینکر کریں کہ ان سے ہم بات کریں، پی ایس ایل کو بڑا قریب سے وہ فالو کر رہی ہیں. سو ابھی تک پی ایس ایل کیسا گیا، آپ بھی اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں کہ ہم اپنی ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھولتے ہیں 0800-777-789. آپ اپنی رائے دیجیے گا، آپ کے خیال میں کون سی ٹیم فیوریٹ جا رہی ہے پلے آف میں، اگر لاہور قلندر کھیلتی ہے تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی، اور آپ کن ٹیموں کو ٹاپ 4 کے اندر دیکھتے ہیں، اس کے اوپر آپ اپنی اوپینین دے سکتے ہیں. سو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا سب سے پہلا کالر ہمارے ساتھ کون ہے. 0800-777-789 اس کے اوپر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس وقت بہرحال پوائنٹس ٹیبل کے اوپر آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک بڑی دلچسپ سچویشن ہے. ملتان سلطان جس کے بارے میں لوگوں نے اس کو اتنا ہائیلی کبھی ریٹ نہیں کیا تھا، وہ ٹاپ پہ ہے. 7 میچز کھیل کے 11 پوائنٹس اس کے پاس، 5 جیتے 1 ہارا ہے. پشاور زلمی نے 8 میچز کھیل لی، آج وہ 9واں میچ کھیل رہی ہے، اس نے 4 جیتے 3 ہارا، 1 اس کا میچ بے نتیجہ رہا، 9 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے. اسلام آباد یونائیٹڈ 9 میچ، اس وقت اسلام آباد یونائیٹڈ بھی خطرات سے دو چار ہے، کیونکہ وہ 9 میچ کھیل گئی ہے، اور اگر آخری میچ وہ جیت بھی جاتی ہے تو وہ یہ اپنا جو پہلا مرحلہ ہے وہ 9 پوائنٹس کے اوپر ختم کرے گی. کراچی کنگز جو ہیں اس کے 7 پوائنٹ ہیں، لیکن کراچی کنگز کے پاس 3 میچز ہیں، یعنی اس کے پاس اسلام آباد یونائیٹڈ سے زیادہ بہتر سکور کرنے کے امکانات ہیں. لاہور قلندر آج 8واں میچ کھیل رہی ہے، آج کا میچ جیتے اور پھر مزید جیت جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹر وہ بڑے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح بیٹنگ آپ نے دیکھی ہے، پاکستانی پلیئرز 2-3 ایسے ہیں جن کو آپ یاد کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اچھا پرفارم کیا. آف کورس ورلڈ نمبر 1 T20 کے اندر بابر اعظم، وہ اس وقت پاکستانیوں کی طرف سے، یعنی پاکستان کے پلیئرز جو ہیں کامران اکمل کے بعد وہ دوسرے نمبر پہ ہیں، اور باقی زیادہ تر جو انٹرنیشنل بیٹس مین ہیں انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے. بالنگ کے اندر پاکستانی جو پرفارمر ہیں وہ ٹاپ پہ ضرور نظر آتے ہیں. شاہین افریدی تھرو آؤٹ پورے ایونٹ میں بہت اچھی بالنگ کر رہی ہیں، وہاں سے محمد عامر نے اچھی بالنگ کرائی ہے، لیکن بیٹنگ میں اگر یہ کہا جائے تو جو حیدر ہیں جو آج پشاور زلمی سے کھیل رہے تھے، ان کے علاوہ کوئی نیا بیٹس مین جو ہے وہ خاص طور پہ متاثر نہیں کر سکا ہے. شعیب ملک آج کے میچ میں اور پچھلا ایک میچ بھی انہوں نے اچھا کھیلا تھا، وہ اپنی پرفارمنس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ شاید ان کی کرکٹ ابھی کچھ اور باقی ہے، اور غالباً وہ T20 ورلڈ کپ جو اس سال کے آخر میں آسٹریلیا کے اندر کھیلا جانا ہے اس کے لیے وہ پاکستانی ٹیم میں جگہ بنانے میں اسی پرفارمنس کے اوپر کامیاب ہو جائیں. کامران اکمل نے بھی سینچری سکور کی لیکن کنسسٹنٹ نہیں ہے جس کنسسٹنسی کے ساتھ جیسے بابر اعظم سکور کرتے ہیں. تو لاہور कलंदर, उसके लिए बहुत बड़ा ये मैच है। कुछ देर के बाद लाहौर कलंदर की इनिंग शुरू होगी। सो हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि कुछ लोग हमारे साथ, हमारे कुछ लिसनर्स कॉलर्स बात करना चाहते हैं PSL के ऊपर। उनसे पूछते हैं कि कैसा लगा जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
सर मैं मोहम्मद उस्मान बात कर रहा हूँ, पंजाब के सुबह पंजाब की तहसील लियाकत टोल से।
जी बताइए।
जी मैं मोहम्मद उस्मान बात कर रहा हूँ।
जी आपकी आपकी आप रेडियो की आवाज कम कीजिएगा और बताइए कि कैसा जा रहा है PSL और कौन सी टीम आपको लगता है, कौन सी टीमें टॉप फोर में जाती हुई नजर आती हैं? जी उनकी आवाज़ जो है वो बार बार रिपीट हो रही थी। हम अपने लिसनर से ये कहेंगे कि जब वो कॉल करें तो अपना जो रेडियो है, रेडियो सेट है, उसकी आवाज़ बंद कर दें या बहुत कम कर दें। अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश जो है, उनकी आवाज़ हम तक पहुंचने में मुश्किलात पैदा करती है। सो आज का स्कोर कार्ड आपके सामने हम रखते हैं। ये मैच जो हुआ है, जो जारी है लाहौर कलंदर्स का और लाहौर कलंदर के साथ पेशावर ज़ल्मी का, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट मैच जैसे कि हमने आपको बताया है। और इस मैच का जो फ़ैसला है, पेशावर ज़ल्मी तो निस्बतन सिक्योर हो सकती है, लेकिन लाहौर कलंदर के लिए ये मैच जो है वो डू आर डाई वाली सिचुएशन भी रखता है। इस मैच में हारने का मतलब ये है कि उसके बाद बाकी जो दो मैचेस रह जाएंगे उनमें हर सूरत फतह उसके लिए हासिल करना बहुत ज़रूरी हो जाएगी। आज के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने सबसे पहले बैटिंग की है, 12 रन बनाए। कामरान अकमल ने 8 गेंदों के ऊपर, एक छक्का उसमें शामिल था। बैंटन जो है वो बिना स्कोर के शाहीन अफरीदी का शिकार बने, वो आउट हुए। इसी तरह लिविंगस्टोन जो हैं वो 4 रन बना सके और शुएब मलिक 62 रन 43 गेंदों पे, 7 चौके 2 छक्के। हैदर अली 69 यानी 59 रन बनाए 43 गेंदों पे, 4 चौके 4 छक्के। सो लियाकत अली हमारे साथ हैं एक बार फिर। लियाकत साहब जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? मेहर खालिद लियाकतपुर से।
लियाकतपुर जिला रहीमर खान
जी फरमाइएगा, PSL कैसा जा रहा है?
सर रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि आपके नशरियात जो है ना 7 बजे हमारे इलाके में साफ सुनाई नहीं देती। थैंक यू।
चलो आप ये PSL के बजाय उन्होंने हमारी नशरियात के बारे में कहा है कि क्लैरिटी नहीं है, सो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई। PSL पे वापस आते हैं, पेशावर ज़ल्मी वर्सेज़ लाहौर कलंदर। और ग्रेगरी ने 8 रन बनाए, हम हैदर अली के 59 रन की बात कर रहे थे, बड़ी शानदार, बड़ी नपीतुली, बड़ी खूबसूरत इनिंग थी। 43 गेंदों पे उन्होंने 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से ये इनिंग खेली और अपना पोटेंशियल शो किया है। PSL के अंदर जो टैलेंट है उसने जब लोगों को इम्प्रेस किया है, सो हमने देखा है वो शादाब हूँ, वो हसन अली हूँ, वो हसनैन हूँ, उन्होंने कौमी टीम में भी जगह बनाई है। सो बहुत वाजे और बड़े ब्राइट चांस बज़ाहिर लगते हैं हैदर अली के भी कि वो पाकिस्तान की कौमी टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाएं। लोअर आर्डर के ऊपर ख़ासतौर पे मोहम्मद आसिफ, उनको चैलेंजेस होंगे। उमर अकमल ऑलरेडी टीम का हिस्सा नहीं है, सो नीचे लोअर आर्डर में या मिडिल आर्डर में जगह बनाते हुए नज़र आते हैं। वहाब राज 1 रन बना सके, जो कैप्टन भी, और हसन अली ने नॉट आउट रहते हुए 7 रन स्कोर किए हैं। शाहीन अफरीदी एक बार फिर बेहतरीन बॉलर है, 4 ओवर 28 रन 3 विकटें आज के मैच में। और समित पटेल 4 ओवर 37 रन 2 विकटें। दिलवर हुसैन ने 38 रन दिए, 1 विकेट हासिल कर सके। हारिस रऊफ जो अभी बिग बैश में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे के आए थे, कुछ ज़्यादा मुतासर कुन कारकर्दगी इस इवेंट में अभी तक नहीं दिखा सके। आज भी 4 ओवर में 39 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। माज खान को 1 ही ओवर मिला, 14 रन दिए उन्होंने। और वीज ने 3 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट हासिल की। ये था आज का PSL का जो स्कोर है। और अब देखना यह है कि एक बार फिर लाहौर के शायकीन की नज़रें बेन डंग के ऊपर लगी होंगी। वो दो मैचेस में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं और इस PSL में 23 छक्के लगाने के बाद वो जो टॉप सिक्सर्स हैं उसमें वो सबसे उस फहरिस्त में ऊपर खड़े हैं। और हैरत की बात यह है कि शादाब खान, जिन्होंने अपने आप को एक बैट्समैन के तौर पे ऊपर प्रमोट किया, वो दूसरे नंबर पे हैं। उन्होंने 15 छक्के इस इवेंट में लगा रखे हैं। सो आज बेन डंग क्या अपनी परफॉर्मेंस को कामयाब और तसलसल के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, ये बहुत मैटर करेगा मुल्तान कलंदर्स के लिए, लाहौर कलंदर्स के लिए, और पेशावर ज़ल्मी के लिए उनकी विकेट बहुत अहमियत की हामिल होगी। आज का ये प्रोग्राम हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। हमें हमारे पैनलिस्ट शाह फैसल ने ज्वाइन करना था स्टेडियम से, लेकिन शायद सिग्नल का इशू हो, या हुसैनी भी वहीं पर मौजूद हैं, उनसे हमारा रब्ता ना हो सका। प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। प्रोड्यूसर थे हमारे साथ अंजुम मेरल गिल, असद हसन को इजाज़त दीजिए।
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
واشنگٹن ہے۔
امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار کی نامزدگی حاصل کرنے کی دوڑ میں آج ایک مرتبہ پھر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اس مرتبہ مقابلہ صرف دو امیدواروں کے درمیان ہے، ورمانٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز اور سابق نائب صدر جو بائیڈن، اور یہ پرائمری الیکشن دونوں کے لیے اہم امتحان بن گیا ہے۔ آج منگل کے روز 6 امریکی ریاستوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ قومی امور کے لیے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے، سابق نائب صدر جو بائیڈن نے مزوری میں اپنی انتخابی مہم چلائی اور انہیں توقع ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اس مقابلے میں اپنی سبقت بڑھا سکیں گے۔ میں واقعتاً یہ خیال کرتا ہوں کہ ہم نے ایک رفتار اور ایک تحریک شروع کر دی ہے جس کی طاقت ڈیموکریٹک پارٹی کی مرکزی قوت ہے، ایک ایسی تحریک جو ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے گی اور اس قوم کی روح کو بحال کرے گی۔ بائیڈن کو اپنے دو سابق حریفوں کی باقاعدہ حمایت حاصل ہوئی ہے، نیو جرزی کے سینیٹر کوری بکر اور کیلیفورنیا کی سینیٹر کمالا ہیرس کی۔ بائیڈن کے باقی ماندہ اور بڑے حریف ورماؤنٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز کو شہری حقوق کے لیڈر جیسی جیکسن کی حمایت حاصل ہوئی ہے۔ سینڈرز نے مشیگن میں اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا،
برادرز اینڈ سسٹرز لیٹ اس گو فارورڈ، لیٹس ون آن ٹیوزڈے، لیٹس ون دی ڈیموکریٹک نامینیشن، لیٹس ڈیفیٹ۔
چنانچہ بہنوں اور بھائیوں، آئیے ہم آگے بڑھیں اور منگل کے روز فتح حاصل کریں۔ آئیے ہم ڈیموکریٹک نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ آئیے ہم ٹرمپ کو شکست دیں۔ آئیے اس ملک کو تبدیل کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ سینڈرز مسلسل یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک انتظامیہ انہیں روکنے کے لیے متحد ہو گئی ہے۔
The question which is what the media is preoccupied with, how can we stop Bernie Sanders? We got to stop the coronavirus and we got to stop Bernie Sanders.
میڈیا جس سوال میں گم ہے وہ یہ ہے کہ ہم برنی سینڈرز کو کیسے روک سکتے ہیں۔ ہمیں کرونا وائرس کو روکنا ہے اور ہمیں برنی سینڈرز کو روکنا ہے۔ کتنی افسوسناک بات ہے۔ سپر ٹیوزڈے کے پرائمری انتخابات میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدواروں کے درمیان بائیڈن کی ڈرامائی فتح نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی توجہ بھی حاصل کی۔
I was all set for Bernie. I was ready to go. And then I say, you know, I don't think I'm running against Bernie. I think it's going to be very hard for him.
امریکہ میں برنی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا اور میں بالکل تیار تھا، اور پھر میں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے مد مقابل برنی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کا دوبارہ واپس آنا بہت مشکل ہوگا۔ گزشتہ ہفتے سپر ٹیوزڈے میں بائیڈن نے 14 میں سے 10 ریاستوں میں کامیابی حاصل کی۔ یونیورسٹی آف ورجینیا کے لیری سیبٹو کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈیموکریٹک مقابلے کو پوری طرح تبدیل کر دیا۔
I like to say that Biden was given the last rites and now he's Lazarus because he has arisen from the dead.
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بائیڈن کو آخری روایات حاصل ہوئی اور اب ان کی کیفیت نادار لیزرس کی سی ہے، کیونکہ وہ بالکل ناکامی سے ابھرے ہیں اور سب کو حیران کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور انہوں نے بے شمار ریاستوں کے پرائمری انتخاب میں فتح حاصل کی ہے، بعض میں تو بہت بڑے فرق سے۔ بائیڈن کی فتح نے ان کے دو حریفوں کو دست بردار ہونے پر مجبور کیا، ایک نیو یارک کے سابق میئر مائیکل بلومبرگ اور دوسرے میسیچوسٹس کی سینیٹر الزبتھ وارن۔ تھرڈ وے کے جم کیسلر کہتے ہیں کہ سینڈرز کے لیے منگل کے روز مشیگن میں کامیابی کی صورت میں دوبارہ ابھر کر آنے کا بہترین موقع ہے۔
If Bernie doesn't score a big victory in Michigan, you're really starting to see the end of the possibility of his candidacy. And then I think
اگر برنی مشیگن میں بڑی کامیابی حاصل نہیں کرتے تو آپ واقعتاً ان کے امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی کا امکان ختم ہوتا دیکھیں گے، اور پھر میرا خیال ہے کہ سب متحد ہو جائیں گے۔ مشیگن کے علاوہ آج آئیڈہو، مزوری، مسیسپی اور ریاست واشنگٹن میں پرائمری ووٹنگ ہوگی، اور نارتھ ڈکوٹا میں ڈیموکریٹک کاکس ہوگا۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.